بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج ہماری تلاوت کا آغاز 13 پارے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل سے رہائی سے انکار فرمایا جب تک کہ ان کے معاملے کی صفائی نہ ہو جائے. ان خواتین نے اقرار کیا، اعتراف کیا، یوسف علیہ السلام پاک دامن ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ طرز اس لیے اختیار کیا کہ بادشاہ کو اور عزیز مصر کو یقین آ جائے کہ ہم نے ان کے گھر میں کوئی خیانت نہیں کی، اگرچہ اپنی پاکیزگی کا اظہار پسندیدہ نہیں ہے، پاک بازی کا اظہار پسندیدہ نہیں ہے. فلا تزکو انفسکم، اپنے آپ کو پاک باز نہ کہو. حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی یہ صرف اس لیے کیا، یہ ایک ضرورت تھی، اس ضرورت کے لیے اپنی پاک بازی کا اعلان کرنے کی اجازت ہے، لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہ نفس ہے، یہ تو برائی ہی کی طرف آمادہ کرتا ہے. اللہ کی مہربانی ہے، اس کا فضل ہوا کہ میں اس نفس کے جذبات سے مغلوب نہیں ہوا. اللہ کا فضل ہے، اس کی مہربانی ہے. آپ کو خزانے کا ذمہ دار بنا دیا گیا اور آپ نے ایسا شاندار نظام چلایا کہ ایک ہی سال کے بعد بادشاہ مصر نے آپ کو پورا اقتدار سپرد کر دیا اور آپ نے شاندار نظام بنایا کہ اس قحط کے اس دور سے پوری قوم بہت سہولت اور امن کے ساتھ گزر گئی، اور یہ قحط کا دور اطراف کے تمام علاقوں کے اندر بھی اس کے اثرات پڑے. کنعان جو آپ کا آبائی علاقہ تھا وہ بھی اس سے سخت متاثر ہوا، اور یہ بات شہرت پا چکی تھی کہ عزیز مصر کا بادشاہ بڑا خیرخواہ اور ہمدرد اور خدا ترس آدمی ہے، اور وہ ہر ایک کی مدد کرتا ہے، ایک اونٹ کے بقدر غلہ دیتا ہے، بہت معمولی مالیت کے ساتھ یہ وہ خدمت جاری رکھی ہوئی ہے. تو وہ بھائی، 10 بھائی اور 11واں بھائی بنیامین کو چھوڑ کر باقی 10 بھائی اونٹ لے کے آئے، غلہ لینے کے آئے، اور ساتھ کچھ پونجی بھی لے کے آئے. حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جب تعارف ہوا آپ تو پہچان گئے، بھائی نہ پہچان سکے. ان کے تو وہم و گمان کے اندر بھی نہ تھا کہ مصر کا بادشاہ ان کا بھائی یوسف ہے، جنہیں انہوں نے مٹانے کی اپنی پوری تدبیر کر دی تھی. حضرت یوسف علیہ السلام نے پوری ہمدردی اور خیرخواہی کے ساتھ انہیں عزت دی، اکرام کیا، ان کا خیال رکھا، اور انہیں خصوصی مہمانوں میں ان کا شمار ہوا، اور پھر انہیں غلہ دیا اور پوچھا، تعارف پوچھا. انہوں نے بتایا ایک بھائی ہمارا چھوٹا ہے، اسے ہم نہ لا سکے، وہ والد کے پاس ہے. آپ نے کہا اچھا، آئندہ اس کو بھی لے آنا، اور ایک اونٹ کا غلہ تمہیں اور بھی ملے گا. اب جب یہ واپس گئے، ابا سے کہنے لگے کہ آئندہ ہمیں بنیامین کو بھی ساتھ لے کے جانا ہے. اور جب سامان کھولا تو سامان کے اندر جو مالیت غلے کی تھی وہ بھی واپس کر دی گئی تھی، تاکہ یہ جلدی غلہ لینے کے لیے آ جائیں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہی بات فرمائی، پہلے تمہارا پہلے بھائی، اس کو میں نے تمہارے ساتھ بھیجا، اسے تم نے ضائع کر دیا، اب میں اس دوسرے بھائی کو میں کیسے بھیجوں؟ بیٹوں نے اصرار کیا، بیٹوں کے اصرار پر باپ نے بنیامین کو بھی ساتھ بھیجا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ تھے سارے بڑے خوبصورت اور نوجوان. فرمایا جب تم وہاں داخل ہو مصر میں تو مختلف دروازوں سے، حصوں سے داخل ہونا، تاکہ نظر نہ لگے، نظر بد نہ لگے. چنانچہ یہ سارے بھائی آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو سب کو الگ الگ مہمان خانے میں ٹھہرایا. بنیامین کو اپنے پاس، اکیلے رہ گئے تھے، 11ویں تھے، ان کو الگ ٹھہرایا اور انہیں آگاہ کر دیا، میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، میں تمہارا بھائی یوسف ہوں. ہوا یوں کہ پھر انہیں غلہ دے دیا گیا اور اس غلے کے اندر غلے سے جو بادشاہ کا پیمانہ تھا جس سے اسے خاص جس میں اسے پانی دیا جاتا تھا وہ ان کے غلے میں رکھ دیا گیا اور یہ اس خیال سے یہ تدبیر کی گئی کسی طریقے سے بنیامین کو اپنے پاس ٹھہرا لیا جائے. جب وہ جانے لگے تو آواز آئی بھائی بادشاہ وقت کا وہ پیالہ گم ہو گیا ہے, کسی نے چوری کر لیا ہے, اور اصول یہی ہے کہ جس کی چوری ہوئی ہے وہ پھر واپس اسی کو گرفتار کیا جائے گا. جب سب کا سامان تلاش کیا آخر میں بنیامین کا تو وہ اس کے اندر سے نکلا, تو یہ طے ہوا کہ شریعت یعقوبیہ کے مطابق انہیں کو پکڑا جائے گا جن کے سامان سے وہ برتن نکلا ہے, انہیں ٹھہرا لیا گیا. ان بھائیوں نے بہت اصرار کیا کہ ہمارے ابا بوڑھا ہیں, پہلے ایک بھائی ہم گم کر پائے ہیں, دوسرے کو پھر ہم چھوڑ دیں گے, ہم کیا منہ دکھائیں گے. ان کے بڑے بھائی نے تو جانے سے انکار ہی کر دیا, لیکن فرمایا کہ جس کے غلے سے پیالہ ملا ہے گرفتاری تو اسی کی ہوگی. اور یوں وہ چلے گئے, باپ کے سامنے خبر دی اور کہا کہ آپ باقی قافلوں والوں سے بھی پوچھ لیں کہ وہ اس میں غلے کی وجہ سے, غلے کے اس پیمانے اور اس پیالے کی وجہ سے گرفتار ہوئی ہیں. ادھر حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام فرما لگے اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں, اسی کے سامنے اپنی دل کی یہ تکلیف پیش کرتا ہوں اور اسی پہ بھروسہ ہے. پھر اپنے بیٹوں سے کہا میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں, جاؤ تلاش کرو, یوسف کو بھی تلاش کرو, بنیامین کو بھی لے کے آؤ, منت سماجت کرو. پھر یہ بادشاہ کے پاس گئے اور اپنے گھر کے حالات بتائے اور باپ کے بڑھاپے کا تذکرہ فرمایا. حضرت یعقوب کی بنائی بھی جا چکی تھی. یہ ساری کیفیت جب گھر میں گھر کی بتائی تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ اس بات کا اظہار کر دیا, فرمایا تم جانتے ہو یوسف کو, جانتے ہو یوسف کو. جب ایک ایسے بادشاہ کی زبان پر یوسف کا تذکر آیا تو وہ حیران تو ہو گئے کہ یہ یوسف کو کیسے جانتا ہے. اب انہوں نے نظریں اٹھائیں اور نظریں اٹھانے کے بعد یارا پوری توجہ سے دیکھا, کہنے لگے انت یوسف, آپ تو یوسف تو نہیں ہیں, آپ ہی تو یوسف نہیں ہیں. کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے. اور پھر ایک بات کہی, دیکھو انہ من یتقی و یصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, جو بھی آدمی مشکلات سے نکلنے کے لیے تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرے گا اور ساتھ صبر سے کام لے گا اللہ اس کے لیے مشکل سے راستہ ضرور نکالے گا, اور اللہ رب العزت اس کی یہ نیکیاں ضائع نہیں کرے گا. تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ یہ سب جو اللہ کا مجھ پہ فضل اور مہربانی اور رحمت ہوئی ہے اس کے پیچھے پرہیزگاری ہے اور صبر ہے پرہیزگاری ہے. میری زندگی میں بڑے بڑے امتحان آئے لیکن میں نے پرہیزگاری کا دامن نہیں چھوڑا اور صبر کا دامن نہیں چھوڑا. تو یہ ایک اصول بتا دیا, ہر مشکل کا حل پرہیزگاری ہے اور صبر ہے, ہر مشکل کا حل صبر ہے پرہیزگاری ہے. پرہیزگاری گناہ نہ کرنا, گناہ کی نحوست سے اللہ کی مدد ہٹ جاتی ہے, اللہ کی رحمت نظر رحمت روٹ جاتی ہے گناہ نہ کرنا. تو فرمایا انہ من یتقی, وہ سب کچھ. اور یہ سب کچھ کہنے کے بعد فرمایا آج تم سے کوئی بدلہ نہیں, آج تم سے کوئی گلہ نہیں, آج تم سے کوئی بدلہ نہیں ہے, کوئی گلہ نہیں ہے. اور یوں کہا کہ ایسا کرو, یہ میری ابا کی جب کیفیت ذکر کی کہا یہ میری قمیض لے جاؤ اور ابا کی آنکھوں پہ رکھنا, بنائی واپس آ جائے گی. یہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا, بنائی واپس آ جائے گی. اللہ اللہ ہے. یہ بھائی جیسی مصر سے نکلے ادھر حضرت یعقوب اپنی نشست ساتھ بیٹھنے والوں سے کہا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی. اللہ اللہ ہے, کنعان کے کنویں میں پڑے ہیں, اللہ نہ بتانا چاہے تو ابا کو کوئی نہیں پتہ لگا, اللہ بتانا چاہے تو مصر میں بیٹھے ہیں, بھائی کو کافلہ بھی مصر سے نکلا ہی ہے, تو ابا کہنے لگے مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. پاس بیٹھنے والوں نے کہا آپ پرانے تذکرے وہی, کہاں یوسف, کہاں یوسف, آپ تو بس اسی کے اندر ہما وقت اسی خیال میں پڑی ہوئی ہیں. لیکن جب بھائی آئے اور وہ قمیض لے کے آئے, آنکھوں پہ رکھا, بینائی واپس آ گئی. اب یعقوب فرما لگے میں نہیں کہتا تھا, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اور پھر بھائی اپنے والد کو لے کر مصر آئے, یارہ کے یارہ بھائی بھی آئے, ابا بھی آئے, اماں بھی آئے, اور سب نے تخت پر آئے اور سجدہ تعظیمی بجا لایا. اس زمانے میں السلام علیکم نہیں تھا, اس کے بجائے سجدہ تعظیمی تھا. یہ ہماری شریعت ہے قیامت تک کے لیے, جس میں عبادت کا سجدہ بھی حرام ہے, تعظیمی سجدہ بھی حرام ہے. عبادت کا سجدہ تو تمام شریعتوں میں حرام رہا ہے, تعظیمی سجدوں کی پہلے شریعتوں میں اجازت تھی, لیکن شریعت محمدیہ آخری شریعت ہے, کہیں سے شرک نہ آنے پائے, تو اس شریعت میں سجدہ عبادت کا بھی حرام ہے, تعظیم کا سجدہ بھی حرام ہے. وہاں سجدہ تعظیمی سلام کی طرح تھا, وہ سب آئے سجدہ تعظیمی بجا لائے. تو جیسے یہ تعظیمی سجدہ بجا لایا تو فرمایا یہ وہ خواب کی تعبیر ہے, سورج اور چاند, ابا اور اما اور یارہ ستارے, یہ سارے کے سارے سجدہ کر رہے ہیں. یہ اس خواب کی تعبیر ہے جو بچپن میں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھی. اور یہ ساری کی ساری تفصیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے, فرمایا یہی تو میری رسالت کی سچائی ہے, میں تو اس زمانے میں موجود نہیں تھا اور میں تو اس وقت ان کے ساتھ نہ تھا, لیکن یہ پوری تفصیل اللہ نے مجھے بتائی ہے اور آج میری زبان سے تم یہ سن رہے ہو. یہ تو میری رسالت کی گواہی ہے اور میری رسالت کی سچائی ہے. اس کا تذکرہ فرمایا, پھر اللہ کی بڑائی اور پیغمبروں کا تذکرہ فرمایا, کتنے پیغمبر آئے اور ہر رسول ایسا آیا جسے جو مرد تھا, مرد رسول آیا ہے اور اس کی زندگی کی ضروریات اس کے ساتھ لگی ہوئی تھی. اور پھر اللہ رب العزت جب اس کے قوم نہ مانی تو بس اوقات پیغمبر انتظار میں رہتے کب آئے گی اللہ کی مدد, لیکن اللہ کی مدد اپنے پیغمبروں کے ساتھ ضرور ہوتی ہے. اسی کا تذکرہ فرمایا, پھر سورہ رعد ہے, قرآن کی عظمت, حقانیت, سچائی کا تذکرہ, پھر اللہ کی توحید, زمین و آسمان کا یہ سارا نظام اللہ نے بنایا ہے, اور پھر قیامت کا تذکرہ فرمایا. فرمایا انہیں حیرت ہوتی ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے, فرمایا اللہ ہے, اللہ کو یہ سب قدرت حاصل ہے. بس اوقات اللہ کے نبی سے کہتے کہ پھر اللہ کی پکڑ آتی کیوں نہیں, یہ عذاب کا جلدی مطالبہ کرتے ہیں. انہیں کہہ دو ہر شخص کا ایک وقت مقرر ہے, اللہ کی قدرت اور اختیار میں ہے, سارا علم اللہ کے پاس ہے, یہاں تک کہ ماد عورت کے پیٹ میں, رحم میں جو بچہ اندھیرے میں ہے, اور جو نطفہ ہے, اور جو ایک پانی کا گوند ہے اس میں جو اضافہ ہوتا ہے, اس کی جو کیفیات بدلتی ہیں, یہ بھی اللہ ہی جانتا ہے. اللہ کا علم بہت بڑا ہے, اسی کا تذکرہ. اور زمین و آسمان کے ساری مخلوق اللہ کی پیدا کردہ ہے. پھر نیک لوگوں کا اجر و ثواب کا تذکرہ فرمایا, اور بد لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ جب اللہ کی پکڑ ہوگی چاہیں گے زمین بھرا خزانہ دے ڈالیں اور اس مصیبت سے نجات مل جائے. فرمایا وہاں اتنی بڑی فدیہ دولت دینے کے بعد بھی نجات کوئی نہیں. پھر عقل مند لوگوں کا تذکرہ فرمایا, ان کے خد و خال اور ان کے صفات, یہ لوگ ہوتے ہیں عقل مند, اولو الالباب, کون ہیں جو اللہ سے کیا عہد پورا کرتے ہیں اور اللہ سے کیا عہد نہیں توڑتے, رشتوں کو جوڑتے ہیں, نماز کا اہتمام کرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, اللہ کی خاطر اللہ کو راضی کرنے کے لیے صبر کرتے ہیں. یہ اہل عقل اور عقل مند لوگوں کے صفات کا تذکرہ فرمایا. اور جو رشتوں کو جوڑتے ہیں اور اللہ سے کیا عہد توڑتے ہیں اور زمین پہ فساد مچاتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے. پھر فرمایا اللہ کی یاد میں یہ تاثیر موجود ہے اور اللہ کی یاد میں یہ قوت موجود ہے. یہ دلوں کو مطمئن کرتا ہے, یہ دلوں کو مطمئن کرتا ہے, دلوں کو سکون دیتا ہے. اللہ کی یاد میں یہ طاقت موجود ہے, اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ کے نبی کو تسلی ہے, اگر یہ لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں, اس سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ہے, اس کا تذکرہ فرمایا. ان کا مطالبہ ہے کہ یہ کیسا پیغمبر ہے, اس کے تو بچے بھی ہیں, اس کے تو بیوی بھی ہے, اس کا تو گھریلو زندگی بھی ہے. فرمایا ہر نبی ایسا آیا جس کے بچے بھی تھے, گھریلو زندگی بھی تھی. ہر نبی اسی انداز سے, اسی شان سے تشریف لائے, اس لیے کہ وہ انسانوں کے لیے نمونہ بننے کے لیے آئے تھے اور انسانوں کے لیے وہ طرز زندگی دینے کے لیے آئے تھے, اس کا تذکرہ فرمایا. پھر سورہ ابراہیم کا تذکرہ ہے, اس میں بھی کتاب کی عظمت کا تذکرہ جو اندھیروں سے نکالتی ہے, روشنی کی طرف لے کے آتی ہے. ہر پیغمبر اپنی قوم کی زبان میں آیا, جس قوم جو قوم زبان بولتی تھی پیغمبر اسی زبان میں دنیا میں تشریف لائے, اس کا تذکرہ. پھر حضرت یوسف, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قوم کا تذکرہ, جب انہوں نے قوم کو اللہ کی بندگی کی دعوت دی اور اللہ نے اعلان فرمایا, دیکھو اگر تم شکر بجا لاؤ گے تو اللہ تمہاری نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے, اور اگر ناشکری کرو گے یا تو اللہ تم سے نعمتیں چھین لیں گے یا پھر تمہاری وہ نعمتیں کسی کام کی نہیں رہیں گی. دونوں چیزیں ہوتی ہیں, جب بندہ شکر کرتا ہے اللہ نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں, اور دوسری صورت یہ بھی ہوتی ہے اللہ نعمتوں کو پائیدار بنا دیتے. دیکھو نعمتیں جو ملتی ہیں وہ اللہ کے فضل سے ملتی ہیں, اور نعمتیں جو باقی رہتی ہیں وہ اعمال صالحہ کی برکت سے باقی رہتی ہیں. نعمتیں ملتی جو ہیں وہ اللہ کی رحمت سے ملتی ہیں, اس کی مہربانی ہو جائے اللہ نواز دیتا ہے, لیکن وہ نعمتیں مفید رہیں, برقرار رہیں, ان سے آدمی نفع اٹھاتا رہے, اس کے لیے نیکی کی زندگی ہے, تب آدمی ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے. ورنہ اللہ رب العزت ان نعمتوں کو چھین لیتا ہے, یا نعمتیں تو باقی رہتی ہیں, نعمتوں کا نفع اٹھا لیتا ہے, نعمتوں کا لطف اٹھا لیتا ہے, نعمتوں کا مزہ اٹھا لیتا ہے. تو شکر ایسی عبادت ہے, اگر شکر کرتے رہو گے اللہ تمہاری نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے, اور اس نعمتوں کو تمہارے لیے لذیذ, مزیدار, مفید, نافع بنا دیں گے. اور یہ اللہ کا وعدہ ہے, اور اللہ سارے سچوں سے بڑھ کر سچے, سارے سچوں سے بڑھ کر سچے ہیں کہ ہم شکر کرنے والوں کو اور دیں گے. میرے عزیزو, سب سے آسان عبادت ہے شکر کی, سب سے آسان دل کا شکر ہوتا ہے کہ اللہ نے میری نالائکیوں کے باوجود مجھے میرے اوقات سے زیادہ دے رکھا ہے, دل کا شکر ہے. زبان کا شکر ہے الحمدللہ, اللہ کی بڑی مہربانی, اللہ کا بڑا فضل. اور شکر کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت میں اللہ کو راضی کیا جائے. آنکھوں کا شکر یہ ہے کہ اس سے وہ دیکھو جس سے اللہ راضی ہو. زبان کا شکر یہ ہے کہ اس سے وہ بولو جس سے اللہ راضی ہو. یہ شکر کی حقیقت ہے. پھر نعمت میں اللہ یہ اضافہ فرمائیں گے, اللہ آنکھ کی روشنی اتنی بڑھا دیں گے کہ اس آنکھ کی روشنی سے کل یہ بندہ اپنے اللہ کا دیدار کرے گا, اللہ کا دیدار کرے گا. ایسی جوانی کی نعمت ہے, کوئی آدمی شکر بجا لائے اس میں, اللہ اس جوانی میں اتنا اضافہ فرمائیں گے کہ ایسی جوانی دیں گے جس میں پھر بڑھاپا ہی نہیں آئے گا. اور کوئی شخص زندگی کی نعمت کا شکر بجا لائے, اللہ پھر اس کے بدلے میں ایسی زندگی دیں گے جس میں موت نہیں آئے گی. تو نعمتوں کے شکر پہ اللہ نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں, دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. پھر پیغمبروں کا تذکرہ فرمایا, کتنے پیغمبر آئے اور قوموں کو اللہ کی طرف بلایا, لیکن جب قوم نہ مانی پھر اللہ کی پکڑ آئی, اس کا تذکرہ فرمایا. پھر قیامت کا منظر نامہ ذکر فرمایا, جب شیطان صاف انکار کر دے گا کہ میں نے تمہیں گمراہ نہیں کیا، میں نے تو تمہارے دلوں میں وسوسہ ڈالا تھا، تم تھے اس راہ پہ چل پڑے۔ اس دن وہ برات کا اعلان کرے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے شجرہ خبیث کفر کا، کفر اور شرک کا تذکرہ فرمایا، اور شجرہ طیبہ لا الہ الا اللہ اس کی مثال بتائی کہ یہ شجرہ طیبہ کی مانند ہے، جس کا پھل بڑا میٹھا ہے، جس کی جڑیں بہت مضبوط ہیں، یہ ایمان ہے، اس کا تذکرہ۔ پھر اللہ کی بڑائی کا تذکرہ۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا وادی ذی زرع کے اندر جب اللہ نے انہیں حکم دیا اپنی اہلیہ کے ساتھ اور اس معصوم بچے کے ساتھ اس وادی میں جا کے پڑاؤ ڈال دو اور پھر وہاں سے واپس لوٹ آؤ، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اہلیہ ہاجرہ کو اور بچے کو چھوڑ کر جب اس پہاڑوں کے درمیان واپس آنے لگے تو اہلیہ پوچھنے لگی، یہاں ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو، تھوڑی سی تھیلے میں کھجوریں موجود ہیں اور مشکیزے میں تھوڑا سا پانی ہے، اور نہ آدم نہ آدم کی ذات ہے، اور زندگی کا یہاں کوئی سامان نہیں ہے، کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ جواب کوئی نہیں۔ پھر خاتون کہنے لگی، کیا اللہ امرک، کہ آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے حضرت ابراہیم نے فرمایا، ہاں، سر ہلایا کہ اللہ کا حکم ہے۔ کیا خاتون تھی، آج بھی ان کالے پہاڑوں میں رات میں کوئی اکیلا بیٹھ جائے تو آدمی خوف سی ختم ہو جائے۔ وہ خاتون دیکھ رہی ہے کہ کسی کے سہارے چھوڑ کے جا رہے، کہنے لگی اللہ امرک، کیا آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا، ہاں اللہ نے حکم دیا ہے۔ خاتون کہنے لگی، اذ لا یضیعنی، اگر اس ذات کا حکم ہے پھر وہ ہمیں ضائع نہیں کرے، اگر اس ذات نے کہا ہے نا پھر ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ کیا اللہ کی معرفت تھی، کیا اللہ کی قدرت پہ ایمان تھا، اور کیا اللہ کی طاقت پہ یقین تھا، اور کیسے اللہ کی معرفت نصیب تھی؟ فرمایا اذ لا یضیعنی، اور اسی معرفت کا نتیجہ ہے اس خاتون کی اس قربانی اور مجاہدے سے ایسا پانی نکلا کہ ساری دنیا اس پانی سے سیراب ہو رہی، زم 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 زم، اسی سے ساری دنیا سیراب ہو رہی ہے۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کو وہاں ٹھہرا کر ذرا دور پہاڑی کے اوٹ کی طرف گئے تو ہاتھ اٹھا دیے، اے اللہ تیرے سہارے چھوڑ کے جا رہا ہوں، تیرے حکم پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیقیم الصلاۃ، یہ تیری بندگی اختیار کریں، تیرے بندگی اختیار کریں۔ پہلی بات یہ ہے کہ میرے یہ گھر والے تیری بندگی پہ آ جائیں۔ دوسری بات، فجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات، اللہ تو نے ان کا معاش کا بھی انتظام کرنا ہے۔ پہلا مقصد کیا ہے، میرے بچے اللہ کی بندگی پہ آ جائیں۔ دوسرا درجہ ہے، میرے بچوں کا معاشی ضروریات بھی پوری ہو جائیں۔ پیغمبر کی دور اندیشی تو یہی ہے، پیغمبر کی روشن خیالی تو یہی ہے، پیغمبر کی عقل مندی تو یہی ہے، اور پیغمبر کی اپنی اولاد کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ تو خیر خائی یہ ہے کہ پہلی ترجیح یہ ہے کہ میرے بچے، میرا گھرانہ اللہ کی بندگی پہ آ جائے۔ ہاں، اس بندگی کے لیے جینا جو ہے اس کے لیے معاش بھی ہے، اس کے لیے معیشت بھی ہے، اس کے لیے کھانا پینا بھی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دعا میں پہلے اللہ کی بندگی کی بات کی، اگلی بات کی اللہ انہیں پھر معاش کی ضروریت بھی پوری کر دو۔ اور پھر آج اللہ نے وہاں ایسا پھل دیا ہے، موسم ہو نہ ہو وہاں پھل مل جاتا ہے، اور بس اوقات وہاں لاکھوں کروڑوں آدمی موجود ہوتے ہیں لیکن کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوتی، کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوتی۔ وَرْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا نتیجہ ہے، اسی کا تذکرہ۔ پھر اہل ایمان کی دعا کا تذکرہ، وہ اپنی بھی دعا کرتے ہیں، سارے ایمان والوں کے بھی دعا کرتے ہیں۔ مسلمان وہ ایک کنبے سے تعلق رکھتا ہے، وہ ایک امت سے تعلق رکھتا ہے، وہ ایک جسے کہیں کہ نبی کی کنبہ خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اور اس کا کنبہ اور خاندان ایمان والے ہیں۔ جہاں یہ اپنے لیے دعا کرتا ہے وہاں سارے اہل ایمان کے لیے بھی دعا کرتا ہے، اس کا تذکرہ۔ پھر فرمایا، اللہ رب العزت کسی ظالم سے غافل نہیں، مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا اللہ ان کی پکڑ فرمائیں گے۔ پھر آخرت کا منظر نامہ ذکر فرمایا، جب مجرم کو لباس آگ کا پہنایا جائے گا، زنجیروں میں جکڑا جائے گا، جہنم کی طرف کھینچ کے لے لایا جائے گا۔ یہ وہ وعدہ ہے جو آج پورا ہو رہا ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے بتایا، آپ دنیا والوں کو یہ پیغام سنا دیں، جو عقل مند ہوتے ہیں وہ ان حالات اور ان واقعات سے نصیحت پکڑا کرتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان